وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، خود سے نہیں تم پیدا ہوئے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی تمہیں عزت بھی بخشی، تمہیں شکل و صورت بھی دی، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، اِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ یہاں سے انسان اور ابلیس کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور انسانی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں یا کسی جانور کی ترقی یافتہ شکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اہتمام سے بنایا، تعظیمی سجدہ کروایا، لیکن اس سجدے میں ابلیس شامل نہیں ہوا۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اپنی بڑی عبادت وغیرہ کی وجہ سے۔ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ منظر نظر آتا ہے کہ کسی مجلس میں، جیسے گھروں میں بعض اوقات دعوتیں ہوتی ہیں یا کسی شادی ہال میں اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ فوراً اٹھ جاتے ہیں اگر جماعت ہو یا انڈیویجولی نماز پڑھنی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا، گھروں کے اندر سب نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے وقت، اور ایک آدھ بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، اٹھے ہی نہیں، کس کی پیروی ہو رہی ہے یہ، کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ لم یکم من الساجدین، سب سے پہلے ابلیس نے یہ عمل کیا تھا۔ فرشتوں کا عمل کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ ابلیس کا عمل انکار، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کی سوچ درست نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اپنے حکم کی بات کر رہے ہیں کہ تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا، تو اس کو چاہیے تو سوری کر لیتا، لیکن ڈٹ گیا، کمپیریزن شروع کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اپنی ایگو کا اظہار کیا، انا کا اظہار کیا، اپنی ذاتی رائے بیان کرنے لگ گیا، اپنی اوریجن بتانے لگ گیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اپنے اوریجن یا اپنے پس منظر کی وجہ سے یا اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ کہتے کہ آگ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے، اس لیے جو نیچے ہے وہ نیچے ہے اور میں اوپر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ تو نہیں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوچھا کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا، اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا، وہ پوچھے گا کہ میں نے جس بات کا تمہیں حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں کیا، اور اس وقت انسان ابلیس جیسے دلائل دے کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر اس نے اپنی لاجک پیش کی کہ آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے، اور اس کی میں جو تھی وہ اس کی تباہی کا ذریعہ بنی، انا انا میں، آئی مائی سیلف می، آئی می مائی سیلف، اکثر لوگ صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ قال فاحبط منہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ لاجک قبول نہیں کی، اس کی یہ دلیلیں نہیں قبول کی، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فاحبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ ہے تکبر کا انجام، جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، ان کا انجام اچھا نہیں۔ یاد رکھیے، جو بندگی کا حق ادا نہیں کرتا نا، جو اللہ کا بندہ بن کے زمین پہ نہیں رہتا، وہ بلند مقام سے گرا دیا جاتا ہے۔ بڑا مقام اور مرتبہ کسی کی جاگیر نہیں، اللہ کی بندگی اور تکبر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی مرضی پیچھے کرنی پڑتی ہے، اور خود کو ناحق بڑا ثابت کرنا انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے۔ ساغر، ساغرین کی بات ہے نا، ساغر اس شخص کو کہتے ہیں جو خود کو تو بڑا سمجھے لیکن دوسروں کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہ ہو۔ ایسی بھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہیں لیکن دوسرے ان کو ککھ برابر بھی نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک لمحے کا تکبر، اللہ کی ایک نافرمانی، سال ہر سال کے صدیوں کی عبادت ضائع کر سکتی۔ ابلیس جب سے پیدا ہوا تھا بڑا ہی عبادت گزار تھا، اسی لیے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ مل کے عبادت کرتا، کیونکہ فرشتے ہر دم عبادت کرتے ہیں، لیکن اندر خناس چھپا ہوا تھا، اندر انا تھی، اندر تکبر تھا، اندر کا تزکیہ نہیں تھا۔ لہذا اللہ نے ٹیسٹ کر لیا اس کو اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. قال انذرنی الی یوم یبعثون, اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انک من المنذرین, اس نے مہلت مانگی, اللہ نے مہلت دے دی. اب توبہ کرنے کے بجائے مزید سرکشی. یاد رکھیے, ابلیس اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا, اللہ کو ماننے والا ہے, اللہ کی قدرت کا بھی انکار نہیں, اس کے رب ہونے کا بھی منکر نہیں, یہ ساری چیزیں وہ مانتا تھا, لیکن اس کا حکم نہیں مانا. آج مسلمانوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, رب مانتے ہیں, یعنی کہ اللہ کا انکار نہیں کرتے. کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے, اس نے قیامت تک مہلت مانگی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو سزا ملنی تھی. اس نے انکار کیا, اسے جنت میں تھوڑی بھیجنا تھا, اس کو تو سزا ملنی تھی. اب تو اس نے سوچا کہ چلو میں ایک لمبی مدت مانگ لیتا ہوں تاکہ کافی عرصہ سزا سے بچا رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدم, جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے, اب میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. لیکن یاد رکھیے کہ موت سے فرار عذاب کو ٹال نہیں سکتا, ایک دن تو موت آنی ہی آنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں ابلیس جو ہے وہ ایک ماسٹر پلان تیار کر رہا ہے انسانیت کو گمراہ کرنے کا. وہ کوئی عارضی دشمن نہیں ہے, وہ اول ڈے سے, پہلے دن سے دشمن ہے, اول یوم سے. اور پھر یہ بات بھی کہ گناہ چھوڑنے چاہیے, نہ کہ لمبی عمر مانگنی چاہیے. گناہوں کے ساتھ لمبی عمر تو اور مصیبت ہے. جتنی زیادہ عمر ہوگی اور اتنے زیادہ گناہ ہوں گے, وہ اور ہی زیادہ پائل اپ ہو جائیں گے. قال انک من المنذرین, فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے. مختصر جملے میں اللہ نے فیصلہ بتا دیا, تم نے مہلت مانگی, جاؤ تمہارے لیے مہلت ہے. اچھا, یہاں جملہ بڑے توجہ طلب ہے. یہ نہیں کہا جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی, فرمایا تو مہلت پانے والوں میں سے ہے. یعنی یہ مہلت صرف ابلیس کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس مہلت میں, اس ڈیل میں, اس وقت میں توبہ کرتا ہے, اچھا بن جاتا ہے, یا پھر ابلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو یاد رکھیے, مہلت ملنا, گناہوں کے باوجود ڈیل مل جانا, ٹائم مل جانا, نعمتیں مل جانا, یہ نعمت نہیں, سزا ہے. اور انسان کے لیے اس میں اللہ کی رضامندی نہیں. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم, اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, تو میں بھی ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. مہلت پاتے ہی اللہ نے جنگ کر دیا کہ اب میں انسان کا دشمن ہوں اور اس کے پیچھے لگا رہوں گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ پہ الزام دھرا, تو نے مجھے گمراہ کیا. فبما اغویتنی, چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ, تو میں بھی ان کو سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا. کیا اللہ کا حکم گمراہی پر مبنی ہوتا ہے؟ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم دے کے تو نے مجھے گمراہ کیا. اور اسی طرح انسان تقدیر کو بلیم نہیں کر سکتا. اور یہاں اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, اول تو ادھر کسی کو آنے نہیں دوں گا, جب کوئی آئے گا تو رکاوٹیں کھڑی کروں گا ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, تاکہ وہ ہار کے پیچھے ہٹ جائے اور تیری رضا تک وہ جنت تک نہ پہنچ سکے. تو شیطان جو ہے صرف ان کو نہیں بہکاتا جو غلط رستے پر ہیں, ان کو بھی بہکاتا ہے, بلکہ بہکاتا ہی ان کو زیادہ ہے جو سیدھے رستے پر ہوتے ہیں. اور پھر جسے آپ دیکھیں بڑی تاکید سے کہا لا اقعدن, لازمن, ضرور بسرور گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اول تو ایک نماز میں تاخیر کرتے ہیں, شروع ہی کرتے تو وسوسے آنے لگتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں, پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں, سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں, صدقہ دینا چاہتے تو دل میں تنگی ہونے لگ جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے, لہذا سیدھے رستے پر پورے احتیاط سے چلنا. اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا, ہمیں وہ دکھا بھی کہ صحیح کیا ہے, اس پہ چلا بھی, اور پھر منزل تک پہنچا بھی. کیونکہ دشمن بیٹھے ہوئے رستے میں. آپ دیکھیے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جائیے گھر, لیکن دھیان سے جائیے گا راستے میں آپ کے دشمن بھی کھڑے ہیں, آپ کیسے چلیں گے؟ بہت کانشیس ہو کے کہ میں دشمنوں کو نظر نہ آؤں کہیں. پھر اس نے کہا تم ملاتی ادنا ہوں, پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا. کیسے؟ ممبئی نے آئی دی ہوں, ان کے سامنے سے, وہ من خلف ہوں, اور ان کے پیچھے سے, وہ ان ایمان ہوں, اور ان کے دائیں سے, وہ ان شمائل ہوں, اور ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ تھا اس کا وار پلان, حربی منصوبہ. اور یہ حملہ اس کا مادی نہیں، اٹیک یعنی حسی نہیں ہوتا، بلکہ نفسیاتی اور روحانی ہوتا ہے. حملے کی چار ڈائریکشنز ہیں اس کی، سامنے سے یعنی فیوچر کے بارے میں، آگے کیا ہونا ہے یعنی قیامت کا دن، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا رہتا ہے، کل کس نے دیکھا، کس نے جنت دیکھی، کس نے جہنم دیکھی، تاکہ انسان بے فکر ہو کے زندگی گزارے. وَمِن خَلْفِهِمْ، جو پیچھے چھوڑتا آ رہا ہے یعنی دنیا، مال دولت، ان کی یاد ایسی اس کے دل میں کہ موت بھولی ہوئی ہے. اَنَ اِمَانِهِمْ، یہ بڑا خطرناک حملہ ہے دائیں طرف سے، کہ نیکی کرنا مشکل، اور نیکی کوئی کر لے تو اس کے اندر دکھاوا پیدا کرنا، خود پسندی میں مبتلا کرنا، میں تو بڑا نیک ہوں، یا دین میں نئی نئی بدعت ایجاد کروانا، یعنی کہ نیکی کے نام پر وہ کام کروانا جو نیکی ہے ہی نہیں. وہ ان شمائلہم، برے کام، اصحاب الشمال یعنی گناہوں والے کام، فحاشی، برائیوں کی طرف مائل کرنا، اور گناہوں کو خوبصورت بنا کے، اٹریکٹو بنا کے پیش کرنا، یہ سب شیطان کے ٹیکٹکس ہیں. شیطان نے دو سمتوں کی بات نہیں کی، ایک نیچے اور ایک اوپر. اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اوپر کرتا ہے، اور جب بندہ نیچے جاتا ہے سجدے میں، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بچا جا سکتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کے علاوہ دعا اور سجدہ، نماز، دعا اور نماز. جہاں کہیں اکساٹیں ہوں، سستی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سے مانگنا شروع کر، دیر اینڈ دین اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ توفیق دے دیں کہ میں یہ کام تیری مرضی کے مطابق بہت اچھے سے کر سکوں. اور پھر اس کے ساتھ اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شکر گزار نہیں ہوں گے، تھینک فل نہیں ہوں گے، گریٹفل نہیں ہوں گے. اور آج دیکھیں آپ، اکثریت نہ ماں باپ کی شکر گزار ہے، نہ استادوں کی شکر گزار ہے، نہ کسی اور محسن کی شکر گزار ہے، یعنی ہر ایک اپنی دنیا میں، اپنے آپ میں مست ہے. قال اخرج منہا، فرمایا یہاں سے نکل جا، مذؤمن، مذمت کیا ہوا، مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا، لمن تبعک منہم، البتہ جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، البتہ میں ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا، اجمعین، سب کے سب سے. اب یہاں ابلیس کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا آخری فیصلہ ہے. جب ابلیس نے اپنے تکبر، دشمنی اور انسانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، اور ان تمام لوگوں کے لیے برے انجام کا اعلان کر دیا جو اس کے راستے پہ چلیں گے. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے جائیں گے، ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں پھینکوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ابلیس کی پیروی کرنے والوں کا انجام ہے. ابلیس دعوت دیتا ہے غلط رستے کی، اور جو پیچھے پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنا نقصان خود ہی کرتے ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، قرآن و سنت کو یا گمراہ کن نظریات اور خیالات رکھنے والوں کو، شیطان کے پیروکاروں کو، ہم کس کو فالو کرتے. اب فالو کا مطلب تو اب سب کو سمجھ جاتا ہے، عام زندگی میں کس کو فالو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابلیس ایک ایسا لیڈر ہے جس کا اپنا انجام مذعوم، مدحور ہے، مذمت، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے. کیا آپ کسی ایسے لیڈر کو فالو کریں گے کہ جو ذلیل ہے، دھتکارا ہوا ہے، جس کا انجام برا ہونے والا ہے، آپ اس کے پیروکار بننے جائے؟ آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا. توبہ کریں، اگر آپ ابھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ سے بچنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو فالو کرتے چلے جائیں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا نہیں رکھا گیا، فرمایا تم اور تمہاری بیوی، کتنا ہی عالی شان مقام ہو جنت جیسا، انسان کو ایک ساتھی اور خاندان کی ضرورت ہوتی. آج کل جو لڑکیوں میں ٹرینڈ چل پڑا نا، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی نہیں، میں اپنی جاب میں خوش ہوں، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، مجھے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا ہے، مجھے کسی کی غلامی منظور نہیں. کیا شیطان نے خوبصورت کانسیپٹ دے دیے ہیں لوگوں کو ایک فطری نظام سے باہر نکلنے کے. آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بھیجا. آپ کب تک اکیلے خوش رہ سکتے ہیں، صرف سوشل میڈیا فرینڈز کے ساتھ یا صرف اپنی جاب کے ساتھ؟ آخر تو کلائمیکس پہ پہنچ کے پھر آپ کا زوال شروع ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی زوال ہونا ہے، دنیا میں بھی مشکلات ہونی ہے. جب انسان کے ساتھ کوئی نہ ہو، انسان کا کوئی ہمراز نہ ہو، کوئی ہمدم نہ ہو، کوئی اس کو سمجھنے والا نہ ہو، تو آپ دیکھیں زندگی میں کیسی محرومی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت بھیجا جو ان کے لیے ایک گھر کا کام کرتی. تو اللہ نے ساتھی میں سکون رکھا، اللہ نے گھر میں سکون رکھا ہے. لیکن اب گھر اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں اور لوگ ان ٹرینڈز کو فالو کریں. کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اب وہ جاپنیز جو ینگر جنریشن ہے وہ اس طرح کے گھر بنا رہی کہ جس میں بس ایک چھوٹا سا لیٹنے سونے کی جگہ ہوتی ہے اور چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا کھانا پینا باقی سب کچھ گھر سے باہر. جب گھر ہی نہیں اور بچے ہی نہیں تو انسان کی ساری فطری جذباتی ضروریات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. باہر آپ کو بہت مزے کا کھانا مل سکتا ہے لیکن وہ کمپینین شپ تو نہیں مل سکتی. تو بہرحال یہاں اصل میں ان کو تو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جا رہا تھا، لیکن آزمائش سے پہلے ان کو ایک انعام دیا جا رہا تھا، جنت میں رکھا جا رہا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جنت میں کسی چیز سے نہیں روکا گیا سوائے ایک درخت کے. کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا نا اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، یعنی فتنوں میں جھانکنا نہیں چاہیے کہ میں ذرا دیکھوں، مجھے پتا تو کروں کہ ہوتا ہے کیا. تو اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو دراصل ظالم بنا دیتی ہے. فتکونا من الظالمین. تو جس طرح دنیا کے قوانین کی آپ پابندی کرتے ہیں اسی طرح اللہ کی حدود کا بھی احترام کرنا چاہیے. اب ہوا کیا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈال دیا. لیبدی لہما ما وری عنہما، تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یاد رکھیے شیطان زبردستی نہیں کرتا، وسپر سے آغاز کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ اس خفیہ آواز کو کہتے ہیں جس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، جو دل میں بار بار ایک خیال کی شکل میں آتا ہے، اگین اینڈ اگین آپ کے دل میں وہی بات آ رہی ہوتی ہے. تو شیطان نے گناہ کو ہمدردی اور مشورے کا رنگ دے کر پیش کیا، اور پھر ان کے لباس اتروا دیے. یہ بھی شیطان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ انسان کو ننگا کیا جائے، اور ننگا ہونا انسانیت کے خلاف ہے، یہ شیطانیت ہے. اور پھر خاص طور پر روحانی لباس جو تقوی کی شکل میں ہے. اور شیطان نے دو چیزوں کا لالچ دیا، ایک یہ کہ فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں غیر معمولی طاقتیں ملیں گی، نورانیت ملے گی، اور دوسرے خلود، موت سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی پالو گے، جو کہ دونوں ہی جھوٹ تھے بالکل. شیطان گناہ کو فائدے کی شکل میں دکھاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوگا، حالانکہ وہ کام کیسا ہے، گناہ کا ہے. اور انسان کو برائی خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، خود اعتمادی کا نام، جدت کا نام، آزادی کا نام دیتا ہے. لباس کم کرنے کو ترقی کا نام دے دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور حکمت پہ شک کرواتا ہے، اور شیطان خیر خواہ بن کے آتا ہے، اور وہ گناہ کو لائف چینجنگ موقع بنا کے دکھاتا ہے، لیکن اصل مقصد ہوتا ہے ذلیل و خوار کرانا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور وہ ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا. پہلے وسوسہ ڈالا، اب قسمیں کھائیں. کیا؟ کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. یہ شیطان کا اگلا حربہ ہوتا ہے، جھوٹی قسم. آدم علیہ السلام ایک معصوم انسان تھے، انہیں کبھی کسی چالاک سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. پہلے انسان تھے، کبھی انہوں نے کوئی برائی گناہ کی چیزیں کوئی دیکھی ہوئی نہیں تھی، وہ اس کی باتوں میں آ گئے. بہت سے لوگ مذہبی لبادے میں آ کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، تو ان سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہر مذہب کا دعویٰ کرنے والا مذہبی نہیں ہو سکتا. تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں اپنی سادگی کی وجہ سے آئے، گناہ کے ارادے سے نہیں آئے تھے. اور بعض اوقات ہم کسی کی بات کو صرف اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ قسم کھا رہا ہے، مان نہیں لیتے چاہے وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو، قسم کے آگے ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہوشیار رہیے کہ ہر ناسے اور قسمیں کھانے والا حقیقت میں سچا نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا. فدلاہما بغرور، تو اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف. خود کی تھی نا، اب آدم سے بھی کروا رہا ہے. بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا. پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا، اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو شیطان نے براہ راست حملے کی بجائے دھوکے اور لالچ کے ذریعے ان کو پھنسایا، اور جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا لباس چھن گئے. کیونکہ اللہ کی حفاظت اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے، اور حیا انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، اس لیے وہ جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، وناداہما ربہما، اللہ تعالیٰ کا انداز مشفقانہ ہے لیکن سوال سخت ہے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اور پھر مومن جو ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے کی بجائے شرمندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ اصل میں شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے فوری عمل کیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، وہ قالا، دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس سے جب گناہ ہوا تو وہ ڈٹ گیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اعتراف کیا، عاجزی دکھائی، توبہ کر لی۔ گناہ ہو جانا انسانیت کے لیے عام بات ہے، اصرار کرنا ابلیسیت ہے، اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، آدمیت ہے۔ تو اپنی غلطی دوسروں پہ ڈالنے کے بجائے خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ انہوں نے شیطان پہ کچھ نہیں ڈالا، اپنی غلطی مانی کہ شیطان تو بہکانے آئی تھا، غلطی ہماری کہ ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کوئی غلط کام وجہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے، مجھے فلاں نے کہا تھا، فلاں وجہ ہو گئی تھی۔ تو اس دعا میں ایک طرح سے آپ دیکھیے، ایک طرف اعتراف گناہ ہے، پھر ندامت ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہے، اور یہ دعا استغفار کی بہترین قسم ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی دلوں کا سکون اور قرار ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دل کے اندر ایک بکھراؤ اور انتشار ہوتا ہے جسے صرف اللہ کی طرف مکمل رجوع ہی سمیٹ سکتا ہے۔ دل میں ایک گہری وحشت ہوتی ہے جو خلوت میں اللہ سے انس کے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ دل ایک ایسے حزن یعنی غم میں مبتلا رہتا ہے جسے صرف اللہ کی معرفت اور اس کے ساتھ سچے اور خالص تعلق کی خوشی ہی مٹا سکتی ہے۔ دل میں ایک بے چینی بسی ہوتی ہے جو اسی وقت سکون پاتی ہے جب دل ہر طرف سے ہٹ کے پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر چیز سے بھاگ کر اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا تم سب اتر جاؤ، آدم، حوا، ابلیس، تینوں کو زمین پہ اتار دیا۔ بعضكم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں سے انسان اور شیطان کی دائمی جنگ کا اعلان ہے، اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ زمین پر انسانوں کے درمیان بھی ابلیس کے بہکانے سے گناہ ہوتے رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو ایک مسافر خانہ سمجھے۔ اگر ہم دنیا میں ابلیس کے وار سے بے خبر ہیں تو ہم اللہ کے اس اعلان کو بھول چکے ہیں۔ دنیا میں ہم پکنک کرنے نہیں آئے، بلکہ یہاں یہ جگہ عمل کرنے کی ہے، شیطان سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کی ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا سامان ایک وقت تک ہے، اس کا ایک ڈیڈ لائن ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد نہیں رہے گا کچھ بھی جو ہم پوزیس کرتے ہیں۔ ہم زمین کے مالک نہیں، صرف ایک وقت تک کے لیے یہاں کے رہائشی ہیں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ زمین انسانی زندگی کے لیے سازگار ہے، اسی لیے یہاں پر حیات ہے، فیہا تحیون، ہمارے زندہ رہنے کے لیے سارے اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں، اور پھر زندگی کے بعد جو موت آنی ہے اس کے لیے بھی یہ زمین کافی ہے۔ یہ زمین اس کا مدفن بھی ہے، اور موت تو صرف ایک نئے مرحلے کی طرف منتقل ہونا ہے، اور زمین کے ساتھ ہمارا ایک بایولوجیکل کنیکشن بھی ہے۔ مٹی میں جتنے بھی کیمیائی عناصر پائے جاتے ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آئرن وغیرہ، یہ سب انسانی جسم میں بھی پائے جاتے ہیں، تو ہم ایک طرح سے مٹی کا چلتا پھرتا خلاصہ ہے۔ تو اس آیت میں زندگی کا مکمل روڈ میپ دے دیا گیا ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی مٹی سے، سفر شروع ہوا، زندگی میں آزمائش اور امتحان ہے، واپسی پھر مٹی کی طرف ہے، قبر انتہا ہے زندگی کی، اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے حساب کتاب کے لیے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جس طرح بھیجا اللہ نے زمین پر، تو واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
يا بني آدم اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہاں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ بنی آدم کہہ کے پکار رہے ہیں، سب کے سب ہم کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ اس لیے انسانوں کے بارے میں تعصبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انسانوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب انسانوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ اور لباس ہماری ضرورت ہے، لباس کوئی انسانی ایجاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری فطرت میں اس کی ضرورت رکھ دی گئی ہے۔ اور لباس کے دو مقاصد ہیں، قد انزلنا الیکم لباسن، نمبر ون کیا ہے لباس کا مقصد؟ پڑھ کے بتائیے۔ لباس اتارا یواری سواتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، اور اس کی ہمیں ستر کی لمٹس بتا دی گئیں کہ جو ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ مردوں کے سامنے تھوڑی سی زیادہ ہے لمٹس، اور عورتوں کے سامنے نسبتاً کم ہے۔ وریشا، اور لباس کا دوسرا مقصد، لباس انسان کے لیے خوبصورتی اور وقار کی علامت ہے، نفاست کے خلاف نہیں، یعنی انسان کو بے ڈھنگا لباس نہیں پہننا چاہیے، ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں وہ ایک باوقار انسان نظر آئے۔ لیکن ظاہری لباس کے علاوہ جو اصل لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے جو دل پہ ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتا ہے۔ ایک لباس ہے جو ہمیں بندوں کی نظر میں خوبصورت بناتا ہے، اور وہ ظاہری لباس ہے، اور ایک لباس ہے جو ہمیں اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتا ہے، اور وہ باطنی لباس ہے، لباس و تقوی، یعنی تقوی کا لباس۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی لباس، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ یا بنی آدم، پھر بنو آدم کہہ کے پکارا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس اتروائے تھے، تو شیطان کا بہکاوا کیا ہے؟ کہ اس کے بہکاوے میں آ کر انسان ننگا ہو جائے، صحیح طور پر لباس نہ پہنے، اریاں ہو، بے حیا ہو جائے۔ آج کل آپ دیکھیں کس طرح کم سے کم لباس کو ترقی اور فیشن کے نام پہ فروغ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انسان کو وہاں سے دیکھتا جیسے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دشمن کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لہذا ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے لباس اور حیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ان میں سے ایک جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، نمبر دو اور وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی، مائل کرنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، وہ ایک اونٹ ہوتا ہے نا جس کا پیچھے سے کوہان اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی سر انہوں نے اس طرح بنائے ہوئے ہوں گے، سر کی زیب و زینت۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور اتھینٹک حدیث ہے، اس میں خاص طور پر عورتوں کی بات کی گئی ہے جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں۔ دیکھیے کتنی ڈرانے والی بات ہے یہ کہ جو عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ شارٹ ڈریس پہنا ہوا ہے بلکہ مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، خود مائل ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بتائیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اس طرح پہنتے ہیں کہ دوسرے ہماری طرف اٹریکٹ ہوں؟ وہ لباس میں بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے میک اپ میں بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارے جوتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اب تو ابائے بھی ہم ایسے پہنتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ابایا پہننے کا مقصد پھر کیا ہے۔ اگر آپ نے اس پر اسی طرح کی چیزیں لگا لینی ہیں جیسے آپ نے اپنے شادی کے ڈریس پہ لگائی ہوئی ہیں چمک دمک والی چیزیں، تو بہتر ہے کہ پھر یعنی جہاں سے بھی آپ گزریں گے ایسا لباس پہن کے، کیا لوگ اس کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ اور اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ دیکھیں مجھے، اچھا بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں، نہیں ہم تو اپنی دل کی خوشی کے لیے پہنتے، تو پھر گھر میں پہن کر آئیں، جہاں مرد نظر آتے ہیں وہاں کیوں آپ اس حلیے میں جا رہے ہیں؟ آپ کی عقل نہیں ہے؟ کیوں اپنے لیے وبال اکٹھا کر رہے ہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس پر پایا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، برے کام کو آبا و اجداد کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یعنی گناہوں پر جمے رہنے کے دو بہکاوے، نمبر ایک باپ دادا یہ کرتے تھے، نمبر دو اللہ کا حکم بھی یہی ہے، یہ سب سے خطرناک جھوٹ ہے کہ انسان اپنی خواہشات یا غلط رسم و رواج کو اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بے شک صحیح حدیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی خوبصورتی کو نان محرم کے سامنے چھپانے کے لیے کہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تو نیت دیکھتا ہے، ہماری تو نیت خراب نہیں. ہمارے والد کہا کرتے تھے نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے آپ کا عمل ہوتا ہے نا وہ آپ کی نیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. کون سا کام ہے جو انسان بغیر ارادے کے کیے چلے جاتا ہے اور روز ہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ قل، آپ انہیں بتا دیجئے، کیا امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسے پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے. بے حیائی کے مقابلے میں اللہ کا پہلا حکم کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، یعنی توازن رکھو، اعتدال رکھو. مشرکین ننگے ہو کے طواف کرنے کو نیکی سمجھتے تھے، اور ان کا لاجک کیا تھا؟ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا اس کپڑے میں ہم حرم میں نہیں جائیں گے، تو ہم نے ہر کپڑے میں کچھ نہ کچھ گناہ کیے، بہتر اتار کے ننگے جاؤ. سوچیے کیا سین ہوتا ہوگا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور ننگے، اور اللہ کے گھر میں ننگے، شیطان نے ان کی عقلیں اس حد تک مار دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان انسان کو کہاں تک بے وقوف بنا جاتا ہے، جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا. عبادت تو خشوع خضوع کا نام ہے نا، اللہ کے گھر میں تو انسان کے اندر خشوع آنا چاہیے. ننگا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ فرشتے ہیں کہ آپ کے اندر برا خیال نہیں آئے گا؟ اور پھر آپ دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا بڑے اہم ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اپنے چہرے ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور کیا کرو؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اسے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسا اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی مرنے کے بعد. فَرِيقًا هَدَى، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فریق ایک گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں. یہ ایک بڑے سائیکولوجیکل ڈیلوژن کی طرف اشارہ کرتی ہے آیت، اس کو بے نقاب کر رہی ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں. ایک گروہ کو اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے تو پھر اس کو نہیں ملتی. اور دوسرے گروہ پہ گمراہی مسلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ زبردستی مسلط نہیں کرتا. جب انسان اللہ کی بات بار بار ٹھکرا دیتا ہے اور اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے تو پھر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کی پناہ اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنا لیا. جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے تھام لیتا ہے، شیطان پکڑنے کو تیار کھڑا ہوتا ہے، اور پھر شیطان گناہ کو نیکی کا رنگ دیتا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو آج کے دور میں بہت سے ایسے نظریات ہیں جو انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے رستے پر ہیں اور ترقی یافتہ ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اپنی پسند کے مطابق نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے. ہدایت کا معیار ہمارے اپنے خیالات، محسوسات، فیلنگز نہیں ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے رستے کے خلاف چل رہا ہے مگر اسے اچھا فیل ہو رہا ہے تو اس کا احساس درست نہیں، بلکہ یہ شیطانی دھوکا ہے. یا بنی آدم، اس میں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ بنی آدم کہا گیا ہے. اے آدم کے بچو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، یعنی صاف ستھرا اچھا لباس پہنو، باوقار نظر آؤ، نماز کے وقت میلے کچالے نہیں کھڑے ہو جاؤ، ایسا لباس پہنو کہ جس میں تمہاری نماز میں خوشبو پیدا ہو. وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، بے شک وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ رہبانیت میں کیا تھا، میلے کچیلے رہنے کو عبادت سمجھا جاتا تھا، کچھ لوگوں نے اس کے بالکل ہی اپوزٹ کر دیا، اپنے کپڑے بھی اتار دیے جیسے مشرکین مکہ تھے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اعتدال، کہ تم کیا کرو، اپنی عبادت میں زیب و زینت یعنی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھو. اسی طرح مساجد کو اور دینی مدارس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جب ہم دنیاوی تقریبات میں، کوئی شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، تو کیسے کپڑے پہنتے ہیں؟ سب سے قیمتی. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو سب سے میلے گھٹیا قسم کے نہیں، اعتدال میں. نہ وہ شادیوں والے اور نہ یہ مزدوروں والے جو مزدوری کے وقت پہنتے ہیں. ان میں سے بھی جو نماز پڑھتے ہیں کپڑے چینج کر کے پڑھتے ہیں. مسلمان بدبودار نہیں ہوتا، اپنی صفائی بھی کر کے رکھتا ہے تاکہ پسینے کی بو سے کپڑے اور کپڑوں سے اسمیل دوسروں تک نہ جائے. اور انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے. عورت کو زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. پھر یہاں کھانے پینے کی بھی بات ہے. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن اعتدال کا حکم ہے. بھوکے پیاسے رہنا کوئی نیکی نہیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا نیکی نہیں، لیکن ساتھ ہی بیلنسڈ اپروچ اختیار کرنا ضروری ہے کہ انسان پیٹو نہ بن جائے ہر وقت کھانے کی فکر، یا پھر کھانا ضائع نہ کرے، وسائل کو ضائع نہ کرے. اور بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، غلط قسم کی فوڈ. جو کہتے ہیں نا یو آر وٹ یو ایٹ، تو یہاں سنہری اصول دے دیا گیا صحت کا. کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن ہاتھ میں رہو. ایسا دور جس میں ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، وہاں کچھ لوگ فوڈ ضائع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت ہمیں ایک نفیس انسان بناتی ہے کہ اپنے رہن سہن لباس میں بھی سادگی اختیار کرو، اعتدال میں رہو، اور اپنے کھانے پینے میں بھی.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ